بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سید المرسلین خاتم النبیین ابو القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اهل بيته العطيبين اللطارين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية ولا عدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، انما وليكم الله ورسوله والمؤمنون الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات الله على محمد وعلى آله. قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی 55 نمبر کی آیہ کریمہ جو آئے ولایت کے نام سے جانی جاتی ہے، اس آیت کے ذیل میں ایک گفتگو کا سلسلہ ہے جو چل رہا ہے. کچھ باتیں یہاں پر عرض کرنی ہے آپ کی خدمت میں کہ ولایت جو شیعت کا امتیاز ہے اور ولایت جس پر تشیع کو فخر ہے اور ولایت جس کے لیے تشیع نے یعنی شیعت نے بڑی سی بڑی قربانیاں دی ہیں، اور ان بڑی قربانیوں میں سب سے عظیم قربانی، عظیم ترین قربانی جو ہے وہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی قربانی ہے کہ اللہم صلی علی محمد، تاکہ وہ ولایت جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلی علی محمد وآلہ محمد پیش کی ہے، وہ تاریخ کے اوراق میں گم ہو کر نہ رہ جائے، بلکہ وہ ولایت انسانیت اور بشریت کی نجات کا ذریعہ بن سکے. کربلا میں حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی قربانی حقیقی ولایت کے مفہوم اور تصور کو باقی رکھنے کے لیے تھی، کیونکہ اسی کے ساتھ صحیح دین اور حقیقی دین محفوظ رہ سکتا تھا. ورنہ چند اعمال اور چند عبادتیں دوسرے ادیان میں بھی موجود ہیں، اسلام میں بھی وہی باقی رہ جاتا، اسلام میں وہ نظام نہیں رہ جاتا کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا اور جس کے لیے اتنی عظیم قربانیاں دی گئیں۔ ولایت کے سلسلے میں کچھ نمونے آپ کے سامنے شروع میں پیش کیے گئے تھے، میں خالی نام لے کے آگے بڑھتا ہوں چونکہ ممکن ہے کہ بعض افراد یہاں پر نئے ہوں۔ یعنی یہ کہ یہ اس لیے بھی پیش کر رہا ہوں کہ ولایت کی پوری بحث ایک بڑی بحث ہے انسانی معاشرے کے لیے، انسانی سماج کے لیے ہر پہلو سے۔ یعنی ولایت کو جو دین نے اگر پیش کیا ہے وہ انسان کی زندگی کے ایک کامل ترین نظام کے طور پر، چاہے انسان کا تربیتی نظام ہو، چاہے انسان کا سماجی نظام ہو، چاہے انسان کا اجتماعی نظام ہو، چاہے انسان کا سیاسی نظام ہو، یہ ہماری مشکل ہے کہ ہم نے آ کر ولایت کے دائرے کو اتنا تنگ کیا کہ ولایت میں ہمیں صرف چند عقیدتیں رہ جاتی ہیں اور اس کے سوا اور کچھ نہیں رہ جاتا۔ رسول اللہ کو جو اتنے سخت طور پر حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر یہ کام آپ نے نہیں کیا تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، تو یہ صرف یہ نہیں تھا کہ ہم چند عقیدت کے اشعار پڑھ لیں تو وہ اتنی عظیم ولایت ہمیں مل جائے گی جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جائے کہ یہ نہ کیا تو کچھ بھی نہ کیا دین کا کیا۔ آیت بھی قرآن کی ہے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یعنی وہ ولایت کہ جس کے اندر پوری رسالت ہو، جو قرآن کہتا ہے اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ نے رسالت ہی نہیں کی، آپ نے اپنی رسالت کو پہنچایا ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کو ایک ایسی چیز پیش کرنی ہے کہ جس کے اندر پوری رسالت موجود ہو، یعنی وہ پورا پیغام موجود ہو، پورا دین موجود ہو، پورا نظام موجود ہو۔ خود قرآن کی اس آیت سے بھی یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے، یہی آیت آئے غدیر جو ہے اسی سے یہ مطلب، آئے بلغ جس کو کہتے ہیں اس سے بھی یہ پورا نظام سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن اسی نظام کو آ کر آئے ولایت بھی پیش کرتی جو سورہ مائدہ میں ہے، پھر اسی نظام کو آ کر جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے خطبے میں پیش کیا۔ اللہم صلی علی محمد، اپنے خطبے میں پیش کیا، لفظ یہی کہہ کر کہ یہ نظام ہے اس کو تم نے کیا سمجھا ہوا ہے۔ اسی ولایت کو آ کر امام رضا علیہ السلام نے اسی لفظ کے ساتھ کہا کہ تم کیا جانو کہ ولایت کیا ہے، یعنی اتنے سال پیش کرنے کے بعد بھی امام کو یہ کہنا پڑا کہ ابھی تم کیا جانو کہ ولایت کیا ہے۔ پھر امام نے پورا وہ ولایت کا نظام بیان کیا کہ شاید یہ روایت ہم اتنے دنوں میں فرصت نہیں معلوم ہوگی، دو دن کی فرصت پیش کر پائیں یا پیش نہ کر پائیں۔ تو اس عظیم ولایت کے سامنے جو افراد بن کے آئے سامنے، وہ چند گروہ تھے جس کا ذکر کیا گیا، ایک حسان ابن ثابت جیسے لوگ تھے جنہوں نے ولایت کے قصیدے تو پڑھے لیکن ولایت کی راہ پر نہیں چل پائے، بہت جلدی نہیں چل پائے، فوراً نہیں چل پائے، صرف 70 دنوں بعد نہیں چل پائے۔ 18 ذی الحج کو ولایت کا قصیدہ پڑھا تھا اور 28 سفر کے بعد رسول اللہ کی وفات کے بعد نہیں چل پائے وہ راہ ولایت پر۔ ایسے لوگ ایک موجود تھے، ایک لوگ ایسے موجود تھے جنہوں نے صریحاً ولایت سے انکار کر دیا تھا، ایک لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے آ کر بیعت کر لی تھی لیکن اسی وقت دل میں ولایت کو انہوں نے قبول نہیں کیا تھا اور بعد میں مشکلات انہوں نے ایجاد کی۔ پھر ایسے بھی لوگ تھے، یہ سب اور بھی دوسرے نمونے تھے جو چونکہ واضح نمونے تھے لہذا اس کو ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا، وہ نمونے بیان کیے تھے جو جس سے ہمارے لیے عبرتیں بنتی ہیں۔ پھر ایسے بھی لوگ تھے کہ جنہوں نے ولایت کے لیے دینا چاہا، مال خرچ کرنا چاہا، دولت خرچ کرنی چاہے اور چیزیں دینی چاہیے لیکن خود راہ ولایت پر آنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، ایسے بھی نمونے تاریخ میں موجود ہیں اور انہیں قبول نہیں کیا گیا، یہ کہہ کر کہ ہم ایسے گمراہ لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں لے سکتے، یہ بھی نمونہ موجود تھا۔ ایسے بھی لوگ تھے کہ جو ولایت کی راہ پر چلے، بہت دن تک چلے، مضبوطی سے چلے لیکن بیچ میں ایسی رکاوٹیں آ گئیں یعنی خواہش نفس آ گئی، اقتدار کی خواہش آ گئی، دولت آ گئی، منفعت آ گئی، یہ ساری چیزیں ٹکرانے لگیں تو انہوں نے بیچ میں چھوڑ دیا۔ یہ بھی تاریخ کے نمونے تھے۔ نام آپ کے ذہنوں میں ہے، یہ نام جو ہے عبداللہ ابن زبیر کا ہے، وہ عبید اللہ کا نام ہے، وہ حسان ابن ثابت کا نام ہے۔ ایک نمونہ جو اور بھی بہت اہم تھا جو ہم نے اس وقت نہیں پیش کیا تھا اور آج فکر کر رہا تھا، یہ نمونہ ذہن میں آیا۔ ایک نمونہ اور بھی تاریخ میں، یعنی فرد نہیں ہے اس طرح کے، ایک نمونہ پیش کرتا ہوں جس سے جیسے افراد بہت زیادہ ہیں، وہ تھے کہ جو کبھی آتے تھے کبھی چلے جاتے تھے۔ یعنی ولایت کے لیے کبھی ساتھ میں آتے تھے کبھی چھوڑ کر چلے جاتے تھے۔ تو یہ جو کبھی ہوں اور کبھی ساتھ میں، کبھی ساتھ رہیں کبھی ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں، انجام کیا ہوتا ہے یہ نمونے سے سمجھ میں آتا ہے۔ نمونہ اس نمونے کا نام ہے سلیمان ابن سرد خزائی، جو پہلے ہی سے جب جنگ جمل میں بلایا گیا کہ آؤ، بلانے والا کون ہے؟ وہی بلانے والا ہے کہ جس کا غدیر میں جس کی ولایت کا اعلان کیا گیا، جو خلافتوں کے دور میں جا کر جنگ لڑ چکے تھے۔ جب ان کو بلایا گیا، امیر المومنین نے بلایا جنگ جمل میں، تو آنے سے انکار کر دیا، نہیں آئے۔ مخلص آدمی تھے، دین کے لیے مخلص بھی تھے، دیندار انسان بھی تھے، اچھے بھلے انسان تھے، لیکن جنگ جمل میں وہ امیر المومنین کے بلانے پر بھی نہیں آئے۔ کوفے سے 12,000 کا لشکر، کہ اس وقت امیر المومنین کوفے میں تھے بھی نہیں، مدینے میں تھے، امام نے بھیجا تھا، پہلے عبداللہ بن عباس کو بھیجا اور کچھ فائدہ نہیں ہوا، پھر امام حسن علیہ السلام کو بھیجا۔ کوفے سے 12,000 کا لشکر آیا، لیکن سلیمان ابن سرد خزائی جیسا جنگجو انسان امام کے لشکر میں نہیں آیا، یہ کہہ کر کہ دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، ہم وہاں جا کے کیوں نہیں جائیں گے۔ پھر بعد میں جب ان کی امام سے ملاقات ہوئی، امام نے ان کو ڈانٹا، تو جا کر امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ مجھے آج امیر المومنین نے ڈانٹا ہے۔ کہا اس لیے ڈانٹا کہ تم کو اپنا سمجھتے ہیں، اس لیے ڈانٹا ہے۔ اور پھر جب جنگ صفین ہوئی تو جنگ صفین میں آئے، جنگ صفین میں لڑے، آخر تک رہے، خوارج میں بھی نہیں گئے، مضبوطی سے باقی رہے۔ لیکن جب صفین کا ماجرا ختم ہو گیا اور اس کے بعد امام نے بلایا جنگ کرنے کے لیے، بہت سارے لوگ کمزور پڑ گئے، پھر جب امام حسن اسلام کا زمانہ آیا، امام کو مجبوراً صلح کرنی پڑی، تو امام کے اوپر تانے دینے والوں میں تھے کہ جنگ کا کرنے کی ضرورت تھی، آپ نے صلح کیوں کی، جنگ کو آپ نے صلح میں کیوں تبدیل کیا۔ امام حسن اسلام کی صلح پر انہیں اعتراض تھا، پھر جب امام حسن اسلام نے جنگ کے لیے بلایا تو جنگ کے لیے بھی نہیں آئے۔ امام حسن اسلام نے صلح کی تو کہا کہ آپ نے جنگ کیوں نہیں کی، اور جب امام حسن اسلام نے جنگ کی دعوت دی اپنے نمائندے کے ذریعے سے، جناب مسلم کے ذریعے سے، تو کہا جنگ تو ہم کریں گے لیکن آپ کے ساتھ نہیں کریں گے، جب خود امام حسین علیہ السلام آ جائیں گے تو کریں گے۔ مشکل ان کی کیا تھی؟ مشکل یہ تھی کہ کل جیسے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ولایت جب ثابت ہو جائے گی اللہ کی طرف سے ہے، تو وہاں پہ صرف اطاعت کی جاتی ہے، وہاں پر اپنا نظریہ پیش نہیں کیا جاتا۔ سلیمان ابن سرد خزائی کی مشکل یہ تھی کہ وہ ولایت کے حکم کے سامنے اپنا بھی ایک نظریہ رکھتے تھے۔ جنگ جمل میں انہیں لگا کہ نہیں جانا چاہیے تو نہیں گئے، جنگ صفین میں لگا کہ نہیں اب جانا چاہیے تو چلے گئے، تو یہ ولایت کی اطاعت میں نہیں گئے تھے، خود ان کو اچھا لگا اس لیے چلے گئے۔ تو جو بھائی، پھر امام حسن اسلام نے صلح کر لی تو اعتراض کرتے ہوئے نظر آئے، اگر ولایت کے متی ہوتے تو امام حسن اسلام پر اعتراض نہیں کر رہے ہوتے۔ پھر جب امام حسن اسلام کے نمائندے نے دعوت دی کہ آؤ، ابھی بہترین موقع ہے، ابھی ابن زیاد کی طاقت زیادہ نہیں ہے، ابھی دیکھو جرم بھی اس نے کیا ہے، ہانی کو پکڑ لیا ہے، جناب ہانی کو مشکلات تھی، کہا نکلو، کہا آپ تو امام کے نمائندے ہیں، آپ تو معصوم نہیں ہیں، آپ کے کہنے پہ تو ہم نہیں آئیں گے، جب امام معصوم آگے کہے گا تو ہم تلوار اٹھائیں گے۔ مشکل یہ تھی، یعنی جب یہ ثابت ہو جائے کہ انسان الہی انسان ہے، جناب مسلم ٹھیک ہے، جناب مسلم معصوم نہیں ہے، جناب مسلم امام کے فرزند بھی نہیں ہیں، لیکن جناب مسلم وہ ہیں جن کو امام نے اپنا نمائندہ مقرر کیا ہے. تو وہ لوگ جو نمائندے میں اور امام کے درمیان میں ٹکراؤ پیدا کرتے ہیں وہ سلیمان ابن سرد خدائی بن جاتے ہیں. کیا کہ نہیں، آپ بلائیں گے تو نہیں آئیں گے، امام بلائیں گے تو آئیں گے. نتیجہ میں پہلے بیان کر چکا تھا، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ چونکہ سلیمان ابن سرد خدائی، اب جا کے آپ چاہیں تو تھوڑا پڑھیں تاریخ میں، ابھی بہت اچھا ہو گیا، آسان ہو گیا جوانوں کے لیے پڑھنے کے لیے، صرف آپ انٹرنیٹ پہ جا کر نام ڈالیں تو پوری ڈیٹیل جو ہے آ جائے گی. البتہ ہر چیز نہیں پڑھیں، اس میں حوالے ضرور دیکھیں کن کتابوں سے ہے، معتبر کتابوں سے، اور چند معتبر سائٹوں سے جب پڑھیں گے تو اندازہ ہو جائے گا اس میں کون سی بات صحیح ہے. لہذا یہ کام ابھی آسانی سے کیا جاتا ہے. کسی کے بارے میں اگر آپ کو پڑھنا ہے تو بھی اتنا مشکل نہیں رہ گیا ہے، چند معتبر سائٹوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ایک شخصیت انسان کی سامنے بن کر آ جاتی ہے. اور اسی طرح سے شخصیت کے ساتھ ساتھ اسلام کے کسی موضوع پر بھی، یہ بیچ میں بات عرض کر رہا ہوں کہ اسلام کے کسی بھی موضوع پر آپ اگر جا کر مطالعہ کرنا چاہیں تو الحمدللہ ابھی بہت سارے مارٹر، بہت سارے مواد موجود ہے جو آج سے 20 سال پہلے نہیں تھے. یہ صرف آج کے انسانوں کے لیے اور آج کے بعد والوں کے لیے فخر کی بات ہے. آج سے 20 سال پہلے دنیا کے لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے کہ ہمیں کہیں سے حق معلوم ہو، کہیں سے صحیح بات معلوم ہو، تو ڈھونڈنے سے نہیں ملتی، چونکہ نہیں تھی لوگوں کے پاس، روکا جاتا تھا، پڑھنے نہیں دیا جاتا تھا، کتابیں نہیں دی جاتی تھیں، کتابوں تک آیا نہیں جانے دیا جاتا تھا. بہت سارے مسلمان فرقے اپنے مدرسوں میں، اپنے حوضوں میں کتابیں نہیں ہمارے لانے دیتے تھے، پڑھنے کا موقع نہیں دیتے تھے، لیکن ابھی الحمدللہ موجود ہے، ابھی کوئی ایسی مشکل نہیں ہے. لہذا کسی شخصیت کے بارے میں بھی اگر جاننا چاہیں تو بہت ہی آسانی سے مطالعہ کر کے سمجھا جا سکتا ہے، اور کسی ٹاپک کے بارے میں بھی، کسی موضوع کے بارے میں، کسی سبجیکٹ کے بارے میں اسلام کے بھی اگر کوئی مطالعہ کرنا چاہے تو ابھی معتبر سائٹوں میں دنیا کی 20ویں زبان میں الحمدللہ. ہمارے بعض بزرگان ہیں، ایک ایک ان کی سائٹیں 12-12 زبانوں میں، 14-14 زبانوں میں، بہت سارے میٹر جو ہے وہاں پر اسلام کے بیسک مسائل جو ہے وہ لا کر انہوں نے فراہم کر رکھے ہیں. اور یہ الحمدللہ یہ دور ایک فخر کا دور ہے اس لحاظ سے کہ اگر کوئی حق کو ڈھونڈنا چاہے تو وہ محروم نہیں رہے گا، اگر تلاش کرنا چاہے راستہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے. ایک جملہ کہہ کے پھر ہم واپس آتے ہیں کہ الحمدللہ آج وہ دولت جو کبھی شاہوں کی عیاشیوں میں خرچ ہوا کرتی تھی وہ مکتب اہل بیت کی ترویج میں خرچ ہو رہی ہے الحمدللہ. یہ لوگ سمجھیں، کم سے کم آج کے ہمارے جوان سمجھیں کہ وہ سرمایہ اور وہ دولت جو کثرت سے بھی ہوا کرتی تھی لیکن شاہ اور شاہوں کے خاندانوں کی عیاشی میں خرچ ہوتی تھی صرف، آج وہی دولت اہل بیت کا دین، اہل بیت کا مکتب، اہل بیت کی آئیڈیالوجی، اہل بیت کا کلام دنیا تک پہنچانے میں خرچ ہو رہی ہے. اور رسول اللہ کی وہ حدیث ابھی سچی ہو ثابت ہو رہی ہے اور سچی ہے، ہمیشہ ہے، آج اس کا مصداق بن رہا ہے کہ اگر علم ثریا کی بلندیوں پہ ہوگا تو بھی وہ حاصل کر لیا جائے گا اور لوگوں تک پہنچایا جائے گا الحمدللہ. اگرچہ بہت ہی حالات سخت ہیں لیکن پھر بھی ایک مقام فخر ہے کہ آج دنیا محروم نہیں ہے. اگر حق ڈھونڈے، حق تلاش کرنا چاہے انسان، اور حق کے تلاش کی جستجو ہو انسان میں، تو اسے انشاءاللہ مل جائے گا. لہذا ایسی شخصیتوں کو جا کے پڑھیں، انہی شخصیتوں میں ایک سلیمان ابن سرد خزائی ہیں کہ جنہوں نے یہ مرحلے طے کیے ہیں. اور یہ مرحلہ طے کرنے کے بعد جب جناب مسلم نے بلایا کہ ابھی مشکل نہیں ہے، ابھی ہم جنگ کر سکتے ہیں، ابھی ہمارے پاس افراد زیادہ موجود ہیں، حسین ابن علی میرا آقا راستے میں ہے، حج چھوڑ کے کوفے کی طرف چل پڑے ہیں، چلنے کا ارادہ ہے، چونکہ خط لکھ کے بھیج چکے ہیں جناب مسلم، ادھر آنے والے ہیں، ابھی سے ہم پہلے ہی سے کوفے کو آمادہ کر سکتے ہیں اور ابن زیاد کا خاتمہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ابن زیاد اتنا ڈرا ہوا تھا کہ رات کی تاریکی میں نقاب اوڑھ کر اور اپنے چہرے کو چھپا کر آیا ہوا تھا کوفے میں، اس قدر خوفزدہ تھا. اور جناب مسلم کے ساتھ افراد موجود تھے، لیکن سب سے پہلے یہی وہ افراد تھے کہ جنہوں نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا
کہ ہم معصوم کے کہنے پر تو آئیں گے لیکن آپ کے کہنے پہ نہیں آئیں گے. یہ بڑی مشکل, اور اس مشکل کا سلسلہ آج تک جاری ہے عزیزو, اور جب تک یہ مشکل کا سلسلہ جاری رہے گا کہیں نہ کہیں کوئی کوفہ بنتا جائے گا, کہیں نہ کوئی حق تنہا ہوتا چلا جائے گا, کہیں نہ کہیں حق قتل کیا جائے گا, کہیں نہ کہیں حق پر تلوار چلائی جائے گی, کہیں نہ کہیں حق کو تنہا کیا جائے گا. جب تک یہ آواز اٹھتی رہے گی کہ امام معصوم آئے تب تو ہم آئیں گے. یہ بہت ہی عظیم نمونہ ہے تاریخ کا. اس نمونے کو جا کر ہمارے جوان دیکھیں واقعی, اس کو پہچانیں. نہیں آئے, نہیں آیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جب ایسی بڑی شخصیت نہیں آئی جو کوفے کی سب سے بڑی چار پانچ شخصیتوں میں سے ایک مانی جاتی تھی, جس کے گھر میں آ کر جناب مسلم ٹھہرے تھے, پہلے سلیمان ابن سرد خزائی کے گھر میں آ کر جناب مسلم ٹھہرے تھے, جب انہوں نے جناب مسلم کا ساتھ نہیں دیا تو آخر میں چند دنوں میں ہی وہ تبدیلی کوفے میں آئی کہ کوفے کی گلیوں میں مسلم ابن عقیل تنہا ٹہل رہے تھے اور تنہا کو گلیوں میں نظر آ رہے تھے اور کوئی ایک بھی نہیں تھا جناب مسلم کے ساتھ ہو. یہ تاریخ کی بڑی عبرت, یہ تاریخ کی تاریخ کے عبرتناک ترین واقعات میں سے ہے کہ یہ تاریخ میں ہوا. اور واقعا یہ مخلص انسان تھا, یہ نہیں کہتے کہ یہ آدمی جو ہے خدا نخواستہ منافق تھا یا مشرک تھا یا کافر تھا, نہ, مخلص آدمی تھا. کہ یہی انسان اسی تنہائی کے نتیجے میں سے جناب مسلم تنہا نہیں ہوئے, حسین ابن علی سلام اللہ علیہ بھی تنہا ہو گئے صرف 72 ساتھیوں کے ساتھ, صرف تنہا نہیں ہوئے بلکہ شہید کر دیے گئے, صرف شہید نہیں کیے گئے بلکہ بیویوں کو اسیر کر لیا گیا. یہ سب کچھ ہوا اس لیے کہ کوفے میں کچھ لوگوں نے نادانی کا ثبوت دیا تھا. فقط نادان لوگ تھے, یہ نہیں کہ دشمن تھے, یہ نہیں کہ مخالف تھے, ایسا بھی نہیں کہ محبت نہیں کرتے تھے, محبت کرتے تھے, واقعا حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے عاشق تھے, واقعا امام سے محبت کرنے والے تھے, لیکن بے بصیرت لوگ تھے. امام سے محبت کرتے تھے لیکن بے خبر لوگ تھے, امام سے محبت کرتے تھے لیکن نادان لوگ تھے. پھر اسی محبت کے نتیجے میں بعد میں آ کر انہوں نے توبہ بھی کی, جنگ بھی لڑی, قربانی بھی دی, اپنی جان دی, 12,000 اور انسانوں کی جان دے دی, لیکن اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا. جان تک دے دی لیکن نتیجہ اس کا نہیں نکلا. لہذا ایک نمونہ یہ بھی تھا, میں نے چند نمونے پہلے پیش کیے تھے آپ کے سامنے, اسی میں ایک نمونہ یہ بھی ہے ولایت کے سامنے ایسے افراد کی جنہوں نے ولایت کا ساتھ تو دیا لیکن اپنی پسند سے ساتھ دیا, اپنی مرضی سے دیا, اپنی مرضی سے چاہا, خود اچھا لگا تو آ گئے, خود اچھا لگا تو نہیں آئے. عزیزو ایک نقطہ عرض کر رہے ہیں, چونکہ دادا طولانی مجلس نہیں ہونی ہے, اس کے بعد پھر دوبارہ اس کے بعد دوسری مجلس بھی ہے انشاءاللہ, وہاں پہ جو گفتگو جاری تھی وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اسی ولایت کے باب میں اور ولایت کے موضوع پر. ایک نقطہ عرض کر کے ایک بات اور عرض کرنا ہے کہ ولایت جو تشیع کے لیے کم سے کم پوری شیعت کے لیے نقطۂ اتحاد تھا, نہ صرف نقطۂ اتحاد بلکہ نقطۂ افتخار بھی تھا, جس پر شیعت تاریخ میں فخر کرتی آئی کہ ٹھیک ہے ہم نے اپنے بچوں کی جانیں قربان کی لیکن ولایت تو باقی ہے. یہ قربانیاں ہوئیں کربلا کے بعد, قربانیوں کا ایک سلسلہ رہا جو جاری رہا, دو چار سالوں تک نہیں, کئی سو سال تک بنی امیہ اور اس کے بعد بنی عباس کے دور میں کئی سو سال تک ماؤں نے اپنے بچوں کی قربانیاں دیں, لیکن قربانیاں دے کر بھی فخر کرتی رہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے قربانی دے دی لیکن ہم اپنے مکتب پر تو باقی رہے, ہم نے ولایت کی تو حفاظت کی, ہم نے اپنے دین کی تو حفاظت کی. یہ وہ ولایت جو باعث افتخار رہی ہمیشہ تشیعوں کے لیے, اور صرف انہوں نے اس دور تک بچایا ہوا تھا کہ کوئی ایسا دور آئے گا کہ جہاں پر پوری بشریت سمجھے گی کہ ولایت کیا ہے. چونکہ جو لوگ جانتے تھے کہ ولایت کیا ہے وہ سمجھتے تھے کہ یہ صرف میری ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ سب کی ضرورت ہے. اب یہ بحث ہم یہاں پہ نہیں کرتے اور شاید ان دنوں میں کر بھی نہیں پائیں گے کہ جب ہم مقایسہ کرتے ہیں دنیا کے سارے نظام کا، دنیا کے سارے سوشل نظام کا، پولیٹیکل نظام کا، تربیتی نظام کا، تعلیمی نظام کا، اور اگر اہل بیت کے نظام کا جب مقایسہ کرتے ہیں تو اگر انسان مجبور ہوتا ہے کہنے پر کہ اہل بیت کے ذریعے سے پیش کیے گئے نظام کے مقابلے میں سارے نظام ہلکے ہیں، بونے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ اور بات ہے کہ نظام کے طور پر ہم خود پیش کرنے میں ہمیں دیر لگی. دیر لگنے کی وجہ بھی یہ تھی کہ آمادہ لوگ نہیں تھے. حسان جیسے لوگ موجود تھے، سلیمان جیسے لوگ موجود تھے، اب عبیداللہ جیسے لوگ موجود تھے، عبداللہ ابن زبیر جیسے لوگ موجود تھے، لیکن مالک اشتر جیسے لوگ موجود تاریخ میں کم رہے. اس لیے ولایت کو اس طرح سے نہیں پیش کیا جا سکا جس طرح امیر المومنین نے اپنے دور میں پیش کیا تھا. کہ امیر المومنین کو کوئی مالک اشتر مل گیا تھا، کوئی عمیل مل گیا تھا، کوئی ایسے افراد مل گئے تھے، کوئی جان دینے والے افراد ملے ہوئے تھے. لہذا تاریخ میں یہ مشکل رہی ہے، لیکن اس مشکل نے ہمیں کبھی مایوس نہیں کیا. یہ جملہ پھر دہرا رہا ہوں کہ یہ ساری مشکلات نے ہمیں کبھی مایوس نہیں کیا. چونکہ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو اپنے حق ہونے پر شک ہو کہ اتنی دیر ہو گئی، پتہ نہیں یہ ہے یا نہیں ہے. لیکن جس کو اپنے حق ہونے پر شک ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوا کرتا. لوگوں کو نعرے دیے گئے، یہودیت میں تصور تھا، عیسائیت میں تصور تھا، دوسرے مذہب میں تصور تھا، لیکن وہ ابھی بھلا بیٹھے. لیکن ہم کبھی نہیں ہم نے بھلایا. ہم آج بھی اسی قوت سے امام زمان کا نام لیتے ہیں جیسے 1000 سال پہلے لیتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ امام زمان کے حق ہونے پر یقین ہے، اور جب حق ہونے پر یقین ہوئے تو مایوس نہیں ہوا کرتے. مایوس نہیں ہے، خوب دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے، لیکن ہم مایوس نہیں ہیں. کیوں مایوس نہیں ہیں؟ اس لیے کہ ٹھیک ہے ہم پوری دنیا میں ولایت کا نظام تو قائم نہیں کر سکے، لیکن کوئی ایسا ہے جو آ کر اس نظام کو قائم کرے گا. ہاں، بیچ کا فاصلہ کیسے طے ہوگا یہ شاید آپ کے سامنے پہلے بیان کیا جو کہ فاصلہ طے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ روشنی بڑھاتے چلے جائیں. جب روشنی اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ دنیا میں روشنی روشن ہونے کے لائق ہو جائے گی تو وہ پوری دنیا کو خورشید ولایت سے روشن کرنے والا آ جائے گا. مثال بھی ہم نے آپ کے سامنے دی تھی اگر آپ کو یاد ہو کہ اگر ہم انتظار کر رہے ہیں امام زمان کا تو انتظار کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ پوری دنیا باطل کے ظلمات سے تاریک ہوئی ہے تو ہم اسی تاریکی میں ہی اپنی زندگی گزاریں اور کہیں کہ امام زمان آئیں گے تو وہ ایک ساتھ پوری دنیا کو روشن کر دیں گے. یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ اپنے آس پاس کو روشن کرتے چلے جاؤ، روشنی کی امید بڑھتی چلی جائے، روشنی میں لوگ زیادہ سے زیادہ آتے چلے جائیں، اتنے لوگ آ جائیں کہ یہ پھر پوری دنیا میں روشنی پھیلانے کے لیے امید بڑھتی چلی جائے. طریقہ یہ ہے، طریقہ یہ ہے. مثال اگر آپ کو یاد ہے تو جلدی سے میں خالی کہہ کے آگے بڑھ جاؤں، پوری مثال نہیں دوں، کہ جس طریقے سے اگر ہم رات کی تاریکی میں ہوں، رات تاریک ہو اور کل سورج نکلنے والا ہو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کل تو سورج نکلے گا، صبح میں سورج نکل کے پوری زمین کو روشن تو کر دے گا، لیکن اپنی رات کو ہم تاریک بنا کے نہ رکھیں، اپنے حد تک جتنا ممکن ہو سکے چراغ جلائیں، جتنا ہو سکے روشن کریں، جتنے لوگوں کو روشنی میں لا سکیں روشنی دیں انہیں، تاکہ ہم پوری دنیا کو تو روشن نہیں کر سکتے لیکن اس روشنی کی راہ میں آگے تو بڑھ رہے ہیں. کیونکہ ولایت کا کام یہی ہے. یہ آیت آپ پڑھتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی ہے اور اللہ کی ولایت کا کام یہ ہے کہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کے نور کی طرف لائے. لیکن نور کی طرف لانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب تم خود نکلنا چاہو تاریکی سے. تو اب اپنی زندگی میں تم ایسا کرتے ہیں کہ ہم سورج کا انتظار کرتے ہیں، وہ سورج جو سب کچھ روشن کر دے گا اس کا انتظار کرتے ہیں، لیکن اپنی راتوں کو اندھیرے میں کر کے نہیں کرتے. جتنا ممکن ہو سکتا ہے اتنا ہم روشن کرتے ہیں. تو جو فرمایا آپ نے، اسی روشنی کا نام ہے اپنے آپ کو پوری دنیا میں ولایت نافذ نہیں کر پا رہے ہیں لیکن اپنے اوپر تو ولایت نافذ کر رہے ہیں، اپنی ذات کی حد تک تو ولایت نافذ کر رہے ہیں. تو کم سے کم جس کے نزدیک یہ یقین ہے کہ ولایت ہی وہ نور ہے جو ہماری زندگی کو نورانی کر دے, تو اس کے لیے پھر نور اور نور میں تو ٹکراؤ نہیں ہوتا. نور جب نور سے ملتا ہے تو روشنی بڑھا دیتا ہے. یوں تو نہیں ہوتا کہ ایک نور یہاں آپ نے جلایا ہوا ہے, دوسرا نور آپ لے کے آئے تو آپ لڑ بیٹھے گی نور 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 کے مقابلے میں نور کیوں جلائے. وہ اچھا ہوا نور لے کے آئے. نور تو نور کو بڑھاتا ہے, نور نور کو ختم نہیں کرتا. ٹکراؤ کس سے ہے؟ نور کا ظلمات سے ہے. روشنی سے ظلمات کا ٹکراؤ ہے, روشنی سے تاریکی کا ٹکراؤ ہے. تاریکی چاہتی ہے کہ نور کے اوپر غالب آتی چلی جائے, نور چاہتا ہے کہ وہ بڑھتا چلا جائے. اب کچھ لوگ وہ ہیں جو تاریکی کو غالب آنا پسند کرتے ہیں, نور کو کم کرتے چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو تاریکی پسند نہیں کرتے, نور کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. تو ہم اپنے محلے میں, اپنے گاؤں میں, سب سے پہلے اپنے دل پر, اپنے گھر میں, اپنے محلے میں, اپنے علاقے میں, اور ایک بڑی آبادی ہے تو ایک بڑی آبادی میں, ایک بڑا ملک ہے جو ولایت کے سائے میں آ سکتا ہے تو پورے ملک میں, جتنا زیادہ ولایت کے نظام کو آگے بڑھائیں, یعنی نور کو آگے بڑھا رہے ہیں, یعنی تاریکی سے ٹکرا رہے ہیں. لیکن کیا پوری دنیا میں کر پائیں گے؟ نہیں. پوری دنیا میں ولایت کا نور لانے والی ذات پردہ غیب میں ہے, لیکن اس کی نمائندگی میں ہمیں بھی کچھ کرنا ہے. توجہ فرمائی آپ نے, اس کی نمائندگی میں ہمیں بھی کچھ کرنا ہے. تو نور کو نور سے جو ٹکراتے ہیں, یہ ٹکرانے کے تصور پیش کرتے ہیں, وہ کبھی نورانی نہیں ہو سکتے. جن کو تاریکیاں پسند ہیں وہ چاہیں گے کہ نور نور ٹکرائے تاکہ تاریکی ہو جائے. ابھی دیکھیں ولایت کو ولایت سے ٹکرا رہے ہیں. ولایت نور ہے, اللہ کی ولایت نور ہے, رسول اللہ کی ولایت, یہ بیان کیا جا چکا ہے. اللہ کی ولایت نور ہے. قرآن کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. یہ بھی بتایا اصل ولایت کس کی ہے. اب یہ بار بار کہنا پڑ رہا ہے مجھے, اب یہ باتیں اتنی برتا دہرا چکی کہ مجھے خود بھی دل چاہتا ہے کہ کب تک یہ دہراتے رہیں گے, لیکن یہ مجبوری ہے کہ دہرانا پڑتا ہے. اصل ولایت اللہ کی ہے, اللہ ولی الذین آمنوا. اصل ولایت اللہ کی ہے, انما ولیکم اللہ. لیکن یہ نور جو اللہ پھیلانا چاہتا ہے کس کے ذریعے سے؟ کہا اپنے انبیاء کے ذریعے سے پھیلائیں گے. اللہ نے یہ نور کبھی سلیمان کے ذریعے پھیلایا, کبھی داؤد کے ذریعے پھیلایا, کبھی ابراہیم کے ذریعے پھیلایا, کبھی دیگر انبیاء کے ذریعے پھیلایا. پھیل گیا؟ کہا نہیں, یہ نور ہم اور بڑے پیمانے پہ پھیلا چاہتے ہیں. بڑے پیمانے پہ پھیلانے کے لیے رسول اللہ کو بھیجا. تمام انبیاء کا نمائندہ اور تمام انبیاء کا وارث بنا کر رسول اللہ کو بھیجا. کس کے لیے؟ تاکہ یہ نور زیادہ پھیلے, جو انسانوں کے وجود پر, انسان کے کردار پر, انسان کی فکر پر, انسان کی سوچ پر اثر ڈال رہا ہو. تاریکی کا ایک اثر ہوتا ہے, نورانیت کا الگ ایک دوسرا اثر ہوتا ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. نور اللہ بافواہہم, لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونک پھونک کر بجھا دے. لیکن واللہ متم نورہ, اللہ وہ ہے کہ جو اپنے نور کو کامل کر کے رہے گا, وہ بجھنے نہیں دے گا. بجھایا ابو جہل کے بجھانے سے بجھا یہ نور؟ نہیں بجھا. مشرکین کے بجھانے سے بجھا یہ نور؟ نہیں بجھا. نور نہیں بجھنے والا ہے, وہ پھیلتا رہے گا. دیکھیں ان آیتوں کے درمیان میں رابطہ ہے, ہم الگ الگ آیتیں پڑھتے ہیں لہذا ممکن ہم کے سمجھ میں نہیں آئے. قرآن کہتا ہے کہ اللہ ولی ہے جو لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لانا چاہتا ہے. اس نور تک لانے کے لیے ولایت شرط ہے, کیونکہ ولایت کا لفظ لایا, رحمان نہیں لایا, رحیم نہیں لایا, کریم نہیں لایا, رازق نہیں لایا, خالق نہیں لایا. اللہ ہو ولی الذین آمنوا, ولی اللہ ہے. کیونکہ یہ نورانیت ولایت کے ذریعے سے پھیلے گی, رازقیت کے ذریعے سے رزق ملے گا, خالقیت کے ذریعے سے خلقت ہوگی, رحمانیت کے ذریعے سے رحم ہوگا, رحیمیت کے ذریعے سے رحیم اللہ رحم کرے گا. لیکن ولایت کے ذریعے سے نور لوگوں تک پھیلے گا. تو رسول اللہ کے ذریعے سے نور پھیلایا اللہ نے, ولایت کے ذریعے سے نور پھیلایا, مدینہ آ کر نور کو پھیلایا, یہ وضاحت کی جا چکی. لوگوں نے چاہا کہ اس نور کو بجھائیں، قرآن نے کہا کہ نہیں بجھنے دیں گے، واللہ متم نورہ، رسول اللہ کا انتقال ہو جائے گا لیکن نور اپنی جگہ پر باقی رہے گا، رسول اللہ ہمارے درمیان میں نہیں رہیں گے لیکن نفس رسول موجود رہے گا۔ یہ بہت ہی، یہ قرآن کی آیت ہے، نفس رسول قرآن کی آیت ہے۔ نفس یعنی، نفس کے معنی کس کو، نفس کے معنی معلوم ہے آپ کو، نفس یعنی جان۔ قرآن کہتا ہے انفسنا وانفسکم، آئے مباہلہ آپ پڑھتے رہتے ہیں، ابھی محرم سے پہلے حتما سنی ہوگی آیت، انفسنا وانفسکم، نفس کو لائیں، نفس کے طور پر کس کو لے گیا ہے، امیر المومنین کو لے گیا ہے۔ نفس یعنی جان، جب تک امیر المومنین موجود ہیں رسول اللہ کی جان موجود ہے، یہ قرآن کہتا ہے، یہ کوئی ذاکری کا نقطہ نہیں ہے، یہ قرآن کہتا ہے کہ جب تک امیر المومنین کی ذات موجود ہے رسول اللہ کا نفس موجود ہے، یعنی رسول اللہ کی جان موجود ہے، تو رسول اللہ تو اپنے نفس کے ذریعے سے نورانیت کو پھیلا رہے ہیں، تو جب تک امیر المومنین ہیں وہ رسول اللہ کی نورانیت کا سلسلہ جاری رہے گا، اب رسول اللہ امیر المومنین کے بعد بند ہو جائے گا کہ نہیں، اس زمانے میں نفس رسول امیر المومنین ہیں لیکن امیر المومنین کے بعد نفس رسول کوئی نہ کوئی رہے گا، یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے۔ نفس رسول کا سلسلہ چونکہ کیوں رہے گا، اس لیے رہے گا اس کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب اگر کوئی نبی آنے والا نہیں ہے تو نفس رسول کا قیامت تک باقی رہنا ضروری ہے، ورنہ دنیا ہدایت سے محروم ہو جائے گی، ورنہ دنیا نور سے محروم ہو جائے گی۔ تو کوئی آ کر اللہ کی ولایت کو رسول اللہ کی ولایت سے ٹکرانے لگے، ابھی ہیں اللہ کی ولایت کو امیر المومنین کی ولایت سے ٹکرانے لگے، اب نور تو نور سے ٹکراتا نہیں ہے، یاد رہے نور کبھی نور سے ٹکراتا نہیں، نور نور کو بڑھانے کے لیے آتا ہے، رسول اللہ آئے تاکہ اللہ کی ولایت کے نور کو لوگوں تک پہنچائیں، رسول اللہ کے پاس تو وہ نور ہے لیکن وہ نور لوگوں تک پہنچائیں، الہی ولایت کا نور رسول اللہ کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچے امیر المومنین۔ اب کچھ لوگوں نے آ کے چاہا کہ امیر المومنین کی ولایت کو ٹکرا دے رسول اللہ کی ولایت سے، وہی میدان غدیر میں کوشش کی نا، پورے بھرے مجمع میں لوگوں کے ذہن کو بھی خراب کرنا چاہا کہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے، وہ رسول اللہ پیش کر رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن امیر المومنین کی ولایت کو رسول اللہ کی ولایت سے ٹکرانا چاہا تو کیا ہوا، اللہ کا عذاب آیا، اللہ کا عذاب آیا کہ نور کو نور سے ٹکراؤ نہیں، ولایت کو ولایت سے ٹکراؤ نہیں، کیونکہ الہی قانون ہمیشہ رہے گا، الہی ولایت رہے گی، الہی حکومت رہے گی۔ اب ہم ساری بات دہراتے نہیں ہیں چونکہ ولایت کے معنی حکومت کے ہیں، حکومت کے معنی حکم کے ہیں، حکم یعنی قانون، یوں تو نہیں ہم کہ ہمارے ذہن میں عقیدہ ہے اللہ ولی ہے تو بس کافی ہے، نا اللہ ولی ہے یعنی اللہ کے قانون کو ماننا، یوں تو اللہ ولی نہیں ہو جاتا، شیطان کہے کہ اللہ تو ولی ہے لیکن میں سجدہ نہیں کروں گا، اگر تو اللہ کو ولی مانتا ہے تو اللہ کے حکم کو مان، سجدہ کر، اگر سجدہ نہیں کرے گا تو کیا ہو جائے گا۔ اب یہ بات کل عرض کر چکے آپ، مومنین وہاں پہ موجود تھے، شاید بعض لوگ نہ رہے ہوں، کہ شیطان نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اللہ کو خالق مانا، اللہ کو رازق مانا، اللہ کو رب مانا، یہ سب آیتیں موجود ہیں قرآن میں، حتیٰ شیطان بننے کے بعد بھی کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے خلق کیا آگ سے اور تو رب ہے اور تو مالک ہے، تیرا اختیار ہے، تو مجھے مہلت دے دے، یہ سب کچھ شیطان بننے کے بعد کہہ رہا ہے، لیکن کیا چیز نہیں مان رہا ہے، صرف ایک چیز نہیں مان رہا، اللہ کا حکم نہیں مان رہا ہے، اللہ کا حکم نہیں مانتا، اللہ کا حکم نہیں مانتا یعنی کیا، یعنی اللہ کی حکومت نہیں مانتا، اللہ کی حکومت نہیں مانتا یعنی کیا، یعنی اللہ کی ولایت نہیں مانتا، کہا یا اللہ تیرا سجدہ بھی کروں گا، تجھ سے محبت بھی کروں گا، کہا محبت اس وقت کام آئے گی جب تم میری حکومت کو مانو، میرے حکم کو مانو، اس نے حکم نہیں مانا، سجدے تو کیے تھے 6000 سال، بتاتے ہیں روایتوں میں 6000 سال سجدے کیے تھے، ابھی بھی سجدہ کرنے کو تیار تھا، کہا آدم کا سجدہ نہیں کریں گے، تیرا سجدہ کریں گے، آدم کا ایک سجدہ نہیں کریں گے، تیرا ہزاروں سجدہ کرنے کے لیے تیار ہے، کہا مسئلہ آدم کے سجدے کا نہیں ہے، مسئلہ میرے حکم کا ہے، مسئلہ میرے حکم کا ہے کہ تو میری حکومت مانتا ہے یا نہیں، تو میری ولایت کو مانتا ہے یا نہیں، تو مجھے رازق تو مانتا ہے، تو مجھے خالق تو مانتا ہے، تو مجھے رب تو مانتا ہے، مجھے ولی بھی مانتا ہے یا نہیں. اگر مجھے ولی مانے گا تو میری حکومت ہے، اگر میری حکومت ہے تو میرا حکم ہے، اگر میرا حکم ہے تو میری حکومت کی حکم کے سامنے صرف ایک چیز ہے، وہ ہے اطاعت. حکم فقط ایک چیز چاہتا ہے، وہ ہے اطاعت. حکم سے حکومت ہے، حکومت فقط ایک چیز چاہتی ہے، وہ اطاعت. اگر اللہ کے اولیاء کی اطاعت نہیں کی جائے گی تو حتمن شیطان کی اطاعت کرنی پڑے گی. جو اطاعت کرنی ہے، کسی نہ کسی حکم کی اطاعت کرنی پڑے گی. اگر اللہ کی اطاعت نہیں کی، اللہ کے ولیوں کی اطاعت نہیں کی، رسول اللہ کی اطاعت نہیں کی، امیر المومنین کی اطاعت نہیں کی، اولیاء الہی کی اطاعت نہیں کی، تو کس کی اطاعت کرے گا انسان؟ یا اپنے نفس کی اطاعت کرے گا، یا طاغوت کی اطاعت کرے گا، یا شیطان کی اطاعت کرے گا؟ اطاعت تو کرے گا. کوئی انسان اطاعت کے بغیر یہاں پر زندگی نہیں گزار سکتا. ہر وقت، ہر لمحے جو بھی عمل کر رہا ہے، کسی نہ کسی کی اطاعت میں کر رہا ہے، کوئی بھی انسان. اب جا کے اپنی زندگی کا مطالعہ خود ہی اپنی زندگی کریں. جس لمحے میں جو بھی، ہر وقت جو بھی انسان عمل کر رہا ہے، اس میں کسی نہ کسی کی اطاعت کر رہا ہے. اگر اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا ہے تو کسی نہ کسی کی تو کر رہا ہے، اگر رسول اللہ کی نہیں کر رہا ہے تو کسی نہ کسی کی اطاعت کر رہا ہے. اگر اس نے اللہ کو خدا نہیں مانا ہے تو کسی نہ کسی کو خدا مان کے بیٹھا ہوا ہے. اب اپنے اپنے خدا کو ڈھونڈیں، ایک مرتبہ تلاش کریں کہ کس کو کس کو ہم نے خدا بنایا ہوا. پھر وہی آیت قرآن میں سورہ یوسف کی کہ بہت سارے مومن ایسے ہیں کہ ایمان لائے مگر مشرک ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے خدا بہت سارے بنا رکھے ہیں. یاد آئی سورہ یوسف کی آیت؟ یاد رکھیں سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 کہ اللہ پر ایمان نہیں لائے. وما یؤمنو اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون. اللہ پر ایمان نہیں لائے اکثر لوگ، مگر یہ کہ وہ شرک کر رہے ہیں. شرک کیا کر رہے ہیں؟ شرک یہیں پہ کر رہے ہیں کہ اللہ پر ایمان تو لے آئے، کہا کہ اللہ تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی رب ہے، تو ہی رازق ہے، تو ہی سب کچھ کر رہا ہے، لیکن جب اطاعت کی باری آئی تو اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں، کسی اور کی اطاعت کر رہے ہیں. ایک مرحلہ یہ ہے، اور بھی مرحلے ہیں. یعنی یہی سے حالت شرک انسان کی شروع ہو جاتی ہے. بس ولایت یعنی اللہ کے قانون کی حکومت جو انبیاء کے ذریعے سے اللہ نے نافذ کی، اولیاء کے ذریعے سے نافذ کی، اور وہی سلسلہ ہمیشہ جاری رہے. چونکہ اللہ کا قانون جب تک ہے تب تک حکومت ہے، تب تک جب تک اللہ کا قانون ہے تب تک ولایت ہے. اگر کوئی کہے کہ ولایت نہیں ہے تو پھر وہ جبلے. اس کا مطلب یہ کہ قرآن واپس ہو گیا، دین واپس ہو گیا، انبیاء کی ساری باتیں واپس، اللہ نے کہا لاؤ مجھے واپس کر دو، واپس تو نہیں ہوا ہے. اب یہ اور مشکل ہے کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں. مسئلہ ہمارا ہے کہ ہم نہیں پہنچ پا رہے ہیں، لیکن قانون تو ہے، قانون کہیں نہیں گیا ہوا ہے، ہم نہیں پہنچ پا رہے ہیں. اب اگر کوئی آ کر ہمیں پہنچا دے تو چونکہ ہمیں اپنے نفس کی اطاعت کرنا زیادہ اچھا لگتا ہے، لہذا ولایت کی اطاعت ہمیں مشکل نظر آنے لگتی ہے. مشکل یہاں پہ آتی ہے. مثلا 25 سالوں تک لوگوں نے کچھ اور اطاعت کی تھی، جب 25 سال کے بعد دوبارہ امیر المومنین کی اطاعت کرائی جانے لگی تو بہت مشکل ہوا لوگوں کو. 25 سال دور خلافت پورا عشرہ یہاں پہ 2 سال پہلے، پچھلے سال پڑھا جا چکا ہے، یعنی دو رمضان پہلے 25 سال دور خلافت کا گزرا. 25 سال کے دور خلافت میں لوگوں کا مزاج یہ بن گیا تھا، دولت اکٹھا کرتے کرتے، اقتدار کے حوث میں اور دوسری چیزوں میں، کہ انہوں نے اتنی دوسروں کی اطاعت کر لی تھی، یعنی اپنے نفس کی اطاعت نہیں کر لی تھی اور دوسری اطاعت نہیں کر لی تھی، کہ جب 25 سال کے بعد پھر ان کو امیر المومنین کی ولایت کے سائے میں لایا گیا تو ان کے لیے بہت ہی مشکل ہو گیا، چل نہیں پائے. بڑے بڑے لوگ نہیں چل پائے، امیر المومنین کی اطاعت میں چل نہیں پائے. امیر المومنین کہتے رہے اب چلو، کہاں چلے، بہت گرمی ہو رہی ہے. گرمی ہو رہی ہے، ولایت میں گرمی، اطاعت میں گرمی. پھر کہا اب نکلو، کہا ابھی ٹھنڈک زیادہ ہو گئی ہے. کہا اگر تم گرمی اور ٹھنڈک سے بھاگ رہے ہو تو تلواروں سے کتنا بھاگو گے؟ وَمِنَ السَّيْفِ افر، سیف سے تو تم زیادہ فرار کرو گے. جو قوم گرمی کا بہانہ کرے، جو قوم ٹھنڈک کا بہانہ کرے، پھر وہ تلواروں کے مقابلے میں کہاں ٹھہر پائے گی؟ مشکل ان کی کیا تھی؟ مشکل یہ تھی کہ امیر المومنین تو اللہ کی اطاعت میں اور ولایت پروردگار کے نمائندے بن کر تیزی سے راہ حق میں آگے بڑھ رہے ہیں، پھر یہ لوگ جو اپنی اطاعت کر چکے ہیں وہ امیر المومنین کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں. مسئلہ ساتھ میں چلنے کا ہے. اگر مسجد میں بیٹھ کے امیر المومنین کے خطبہ سننا ہو تو سب بیٹھ کے تیار ہیں. خود امیر المومنین بھی کہتے ہیں کہ جب تمہاری باتیں سنیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے تم پہاڑ کو ہلا دو گے. لیکن نہج البلاغہ میں موجود ہے شروع کے خطبات میں، جب تم باتیں کرتے ہو تو اتنی بڑی بڑی باتیں کہ ہیتا و کہتا و فلاں و فلاں، یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے. لیکن جب تم سے کہا جاتا ہے کہ چلو اس راہ پر، تو پھر تم بہانے کرنا شروع کرتے ہو. یعنی کیا؟ یعنی راہ ولایت پہ چلنا سخت ہے. راہ ولایت پہ صد درصد دینداری کے ساتھ چلا جا سکتا ہے. اب بات تو اتنی آگے بڑھ گئی کہ حتیٰ دین اور ولایت کے درمیان میں آ کر ٹکراؤ پیدا کر دیا. اللہ اکبر، کہاں تک پہنچایا ہم نے؟ دین میں ولایت میں ٹکراؤ، دین کے احکام میں ولایت میں ٹکراؤ، حتیٰ ولایت کا ولایت میں ٹکراؤ. ایک بار سوچے تو اس مسئلے پہ انسان، یہ میں کوئی خطابت نہیں کر رہا ہوں برادران، جس چیز پہ تشیع کو ہمیشہ فخر رہا کہ ہم اہل ولایت ہیں، وہ اگر ولایت سے ولایت میں ٹکراؤ، دین سے ولایت میں، ولایت نے پوری قربانی دے دی دین کو بچانے کے لیے. حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نے پوری قربانی دے دی دین کو بچانے کے لیے، ہم اگر دین کو ولایت سے ٹکرائیں. جناب ابو الفضل عباس اپنا ہاتھ کٹا رہے ہیں پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ خدا کی قسم میں دین کی حمایت کرتا رہوں، انی احامی ابدن دینی. یہ ایک مصرع یاد کر لیں ابو الفضل عباس کا، کیونکہ یہ مصرع عام حالات میں نہیں کہا گیا ہے، یہ شعر کا یہ مصرع اس وقت کہا گیا ہے جب ہاتھ کٹے تھے، یہ عام حالات میں نہیں کہا گیا ہے. یہ گھر میں بیٹھ کے قلم کاغذ لے کے نہیں کہا گیا ہے شاعروں کے طریقے سے، یہ میدان جنگ میں کہا گیا ہے، یہ ہزاروں لشکر کے درمیان میں کہا گیا ہے، یہ سینکڑوں اور ہزاروں تیروں کے درمیان میں کہا گیا ہے. یہ مصرع اس وقت کہا گیا ہے جب ہاتھ کٹ رہا ہے، کٹ گیا ہے، اس وقت ابو الفضل عباس کی زبان سے نکلتا انی احامی ابدن عن دینی. اگر ہمارے ممبر سے دین نہیں پیش کیا جاتا تو ابو الفضل عباس کا یہ شعر بھی پیش نہیں کیا تھا. جو ابو الفضل عباس تو وہ ہیں کہ ہاتھ کٹنے پہ کہہ رہے ہیں کہ میں دین کی حمایت کرتا رہوں گا، اور ہم آگے کربلا کو دین کے مقابلے میں کھڑا کر دیتے ہیں، کبھی کبھی دین کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. اس سے بڑھ کے حسین ابن علی پر کون سا غم ہوگا کہ حسین ابن علی کے نام پر آ کر بے دینی کی بات کی جائے، نمازوں کا مذاق اڑایا جائے، دین کا مذاق اڑایا جائے، توحید کا مذاق اڑایا جائے، توحید کے خلاف باتیں کی جائیں. اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا؟ یعنی ولایت پر اس سے بڑا اور ظلم کیا ہوگا؟ تو یہ اہل بیت کی ولایت نہیں ہو سکتی. اپنی ولایت سے باہر نکلے، اپنے نفس کی ولایت سے نکل کر اہل بیت کی ولایت میں داخل ہو. ہم یہ نہیں کہتے کہ شیطان کی ولایت میں ہے یا طاغوت کی ولایت میں، نہیں، یہی کہ اہل بیت کی محبت ہے، لوگوں کے دلوں میں حتماً ایک نور آئے گا اور وہ نورانیت کا راستہ نکلے گا. اگر ایک خوبی انسان کے پاس موجود ہے تو کہیں نہ کہیں چراغ جلتا ہے. حور کے اندر کوئی خوبی موجود تھی، وہ چراغ جلا، تو اس چراغ کو ڈھونڈے کہ کب وہ چراغ ہماری زندگی میں جلتا ہے. اگر عشق اہل بیت ہے، بہت سارے ہمارے جوان ہیں جو جن کو دھوکہ دیا گیا ہے، جو واقعی مشکل میں ہیں، مختلف ناموں سے، نصیریت کے نام سے، نہیں معلوم ملنگیت کے نام سے اور کس کس نام سے، اگر ان کے دل میں اہل بیت کی محبت کا صحیح چراغ جل رہا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ چراغ جل کے آئے گا اور لا کر راہ ولایت پر چلنا سکھائے گا انشاءاللہ. ہمیں اس بات کی امید ہے، نا امید نہیں ہے، نا امید نہیں ہے. چونکہ ولایت کے نام پر بے دینی یہ اہل بیت کی ولایت میں قابل قبول نہیں ہے. ولایت کے نام پر دین سے دوری یہ قبول نہیں ہے. چونکہ اگر اس نام پر حسین ابن علی کا عاشق بھی ہوگا تو امام کا جملہ وہی ہوگا جو پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ماں کن تو متخد المدلین عضدہ، ہم گمراہوں کو اپنا قوت بازو نہیں بناتے، ہمیں چاہیے نہیں. لیکن امام حسین علیہ السلام نے عبیداللہ ابن حر جوہفی کو یہ کہہ کے دور کر دیا کہ جاؤ، تمہارے اندر وہ نور جلنے کی صلاحیت نہیں ہے. لیکن حر کو موقع دیا کہ ممکن ہے وہ روشنی، وہ چراغ جل جائے اور روشنی آ کر روشنی سے مل جائے، نور آ کر نور سے مل جائے. روح حر روح حسین ابن علی سے متصل ہو جائے. محرم میں ایک کام کرے عزیزو، اپنی روح کو حسین ابن علی کی روح سے متصل کر لیں. اگر اتنا نہیں کر پا رہے ہیں تو اپنی روح کو ابو الفضل عباس کی روح سے متصل کر لیں. اگر اتنی عظیم روح سے رابطہ پیدا نہیں کر پا رہے ہیں تو آئیں، اگر ابو الفضل عباس کی روح سے متصل نہیں ہو پا رہے تو روح حر سے متصل ہو جائیں، حر کی روح سے اپنی روح کو متصل کر لیں. تو یہ محرم بہت ہی نورانی ہو جائے گا. ہر محرم ہر مومن کے لیے ایک نئی نورانیت لے کے آئے. اگر وہ نورانیت لے کے نہیں آئے اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اپنی روح کو متصل نہیں کیا ہوا ہے. اتصال روح کا ہنر سیکھیں. اتصال روح کا ہنر یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ، پاکیزہ دل کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کریں. کس کے سامنے؟ ولایت کے سامنے پیش کریں. ولایت کے نعرے حسان ابن ثابت کے طریقے سے سر نہیں لگائیں بلکہ ولایت کی راہ پر چلنا سیکھیں. چونکہ حسان ابن ثابت وہ تھا، پھر دہرا رہا ہوں، حسان ابن ثابت وہ تھا کہ جس نے سب سے پہلا قصیدہ پڑھا امیر المومنین کی ولایت کا. لیکن صرف 70 دنوں بعد جب امیر المومنین کی راہ پر چلنا ہوا تو یہ راہ پہ چلنا سخت نہیں چل پایا. جو امیر المومنین کی راہ پہ چلنا سخت ہے، امیر المومنین کی راہ پہ چلنا آسان نہیں ہے. خود امام نے فرمایا کہ اگر پہاڑ بھی مجھ سے محبت کرے گا تو ٹکڑے ہو جائے گا. اگر ٹکڑے ہونا سیکھتے ہو تو آؤ، اگر راہ ولایت میں ٹکڑے ہونا ہے تو آؤ، یہ راستہ کھلا ہوا ہے. اگر راہ ولایت میں سختیاں اٹھانا ہے تو آؤ، میدان کھلا ہوا ہے. ابھی دو طرح کی شیعت واضح ہے. آخری بات کہتے ہیں، دو طرح کی شیعت بالکل واضح ہے. ایک شیعت ہے حسان ابن ثابت والی، عبداللہ ابن زبیر والی، عبیداللہ ابن حر جوفی والی، سلیمان ابن سرد خزائی والی، یہ ساری شیعت ایک ہے، یہ سب ایک جیسے ہیں، سب ملے ہوئے بھی ہیں، نام ان کے الگ الگ ہیں. کوئی امام زمان کے نام پر ہے تو کوئی نہیں معلوم، نام آپ خود جانتے، کوئی اخباریت کے نام پر ہے تو کوئی کسی اور نام پر ہے. یہ سب الگ الگ شیعت ہے. کوئی حسان ابن ثابت والی شیعت ہے یعنی ولایت ہے. دیکھا ہے آپ لوگوں نے، بعض لوگوں آ کر اتنا رات بھر قصیدے پڑھتے ہیں لیکن صبح میں بھی راہ ولایت پر چلنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، ایک نماز نہیں پڑھ پاتے، ساری رات قصیدہ پڑھتے. راہ ولایت یعنی کیا؟ راہ ولایت یعنی کامل دین. ولایت یعنی روح دین، ولایت جس کے ذریعے سے کامل دین بچا، ولایت جس نے آ کر اپنے بھرے گھر کی قربانی دی دین کو بچانے کے لیے. ولایت وہ جو ہاتھ کٹا کے بھی کہہ رہا انی احامی ابداً عن دینی، میں دین کی حمایت کرتا رہوں گا، ولایت یعنی یہ ولایت. تو ممکن ہے رات بھر قصیدے پڑھے لیکن جب صبح ہو تو راہ ولایت پر نہ چل پائیں. یہ کس کی ولایت ہوئی؟ یہ حسان ابن ثابت کی ولایت ہوئی. یہ غدیر میں قصیدہ کہا، رسول اللہ کے سامنے قصیدہ پڑھا، امیر المومنین کے سامنے قصیدہ پڑھا، بہترین قصیدہ پڑھا، لیکن جب راہ ولایت پہ چلنا ہوا تو امیر المومنین کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے، تنہا چھوڑ دیا، اکیلا چھوڑ دیا. بس دو طرح کی ولایت ہوگی، ایک ولایت حسان ابن ثابت والی، ایک ولایت عبداللہ ابن زبیر، یعنی کچھ دن چلے کچھ دن چھوڑ دیا، محرم آیا چلے پھر چھوڑ دیا، 21 رمضان آئی چلے پھر چھوڑ دیا. یہ چھوڑ پکڑنے والی ولایت، چھوڑنا اور پکڑنا، چھوڑنا اور پکڑنا. جنگ جمل میں چلے گئے، جنگ صفین میں چھوڑ دیا، جنگ صفین میں چلے گئے، نہروان میں چھوڑ دیا، یہ ایک ولایت. ایک ولایت وہ ہے کہ ہم کہیں بھی ساتھ نہیں چلیں گے، صرف تبرک دیں گے، بریانی کھلائیں گے، پیسہ خرچ کریں گے، تلوار دیں گے، اسلحہ دیں گے، گھوڑا دیں گے، گاڑی دیں گے، سب کچھ دیں گے، لیکن آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے. سارا خرچہ کریں گے، اب کہاں سے کر رہا ہے وہ خدا جانے، اپنی جیب سے کر رہا ہے کہ کہیں وقف سے کر رہا ہے کہ یہاں سے کر رہا ہوں. ہم سب کچھ کریں گے لیکن راہ پر آپ کے نہیں چلیں گے. یہ کون سی ولایت ہے؟ یہ عبید اللہ ابن حر جحفی والی ولایت ہے کہ گھوڑا دیں گے تلوار دیں گے لیکن آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے, آپ کے ساتھ ہمیں نہیں آنا ہے. یہ ساری ولایت ہے. اور ایک ولایت وہ ہے کہ کبھی دل چاہے گا تو آ جائیں گے, آج دل چاہ رہا ہے تو آئیں گے, آج دل چاہ رہا ہے تو نماز بھی پڑھ لیں گے, آج دل چاہ رہا ہے تو ماتم بھی کر لیں گے, آج دل چاہ رہا ہے تو مجلس بھی آ جائیں گے, کل دل چاہے گا تو نہیں آئیں گے. یہ کس کی ولایت ہے؟ یہ سلیمان ابن سرد خزائی والی ولایت ہے. ہمارا دل چاہا تو آئیں گے, نہیں دل چاہا تو نہیں آئیں گے. دل چاہا تو جنگ جمل میں نہیں آئیں گے, دل چاہا تو جنگ صفین میں آ جائیں گے. پھر دل چاہا تو امام حسین امام حسن کا مذاق اڑائیں گے, دل چاہا تو امام حسین کی بیعت کریں گے, پھر دل چاہا تو مسلم ابن عقیل کو تنہا چھوڑ دیں گے, پھر دل چاہا تو حسین ابن علی کے پاس نہیں آئیں گے, پھر دل چاہا تو اگر بیعت توبہ کر کے اپنی جان بھی دے دیں گے, جان بھی دے دی. لیکن یہ ولایت کون سی ہے؟ یہ ہے سلیمان ابن سرد خزائی والی ولایت. تو یہ چاروں ولایت میں سے کوئی بھی نہیں چاہیے. ولایت کون سی چاہیے؟ ولایت چاہیے حبیب ابن مظاہر والی, ولایت چاہیے مسلم ابن اوسجا والی, ولایت چاہیے سلمان والی, ولایت چاہیے ابو ذر والی, ولایت چاہیے ابو الفضل العباس کی ولایت. کہ حسین ابن علی کے سامنے اس طرح تسلیم, اسے کہتے ہیں ولایت. تو دو طرح کی شیعت ابھی ہے. ایک شیعت وہ ہے کہ جس میں طرح طرح کی ولایت ہے, ہیں الگ الگ لوگ لیکن سب لوگ مل کے اس ایک ولایت کے مقابلے میں. کس کے؟ جو راہ حسین ابن علی پر چلنے والی ولایت. ایک آج دیکھیں, آج دو طرح کی شیعت پوری دنیا میں جا کے دیکھ لیں, امریکہ سے لے کر کے چنئی تک, ٹھیک دیکھ ڈالیں, جا کے لبنان میں دیکھ ڈالیں, عراق میں دیکھ ڈالیں, سیریا میں دیکھ ڈالیں, ایران میں دیکھ ڈالیں, پاکستان میں دیکھ ڈالیں, ہندوستان میں دیکھ ڈالیں. دو طرح کے شیعہ ابھی ہیں. ایک شیعہ وہ ہیں کہ جن کا ایک راستہ معین ہے, اور ایک شیعہ وہ ہیں کہ جن کے راستے الگ الگ ہیں لیکن سب مل کے ایک کے مقابلے میں. یعنی سلیمان ابن سرد خزائی, حسان ابن ثابت, اب یہ نام میں نمونے کے طور پیش کر رہا ہوں, افراد تاریخ میں بہت زیادہ موجود ہیں, خود مطالعہ کرنے کی ضرورت, پورے اشرہ پڑھنے کی ضرورت, تاریخ میں ایسے نام نکالے جائیں لا کر لوگوں کے سامنے پیش کیے جائیں. لیکن یہ سب آپس میں مل کے ایک ولایت کے مقابلے, کس ولایت کے مقابلے میں؟ وہ جو راہ ہے حسین ابن علی پر چلنے والی ولایت. سب دشمن ہیں. اب آج ایک سوال کرتے ہیں, یہ سوال میں نے ابھی تک بہت دن سے سوچا ہوا لیکن ابھی تک کہیں پہ یہ سوال کیا نہیں, آج آپ کے سامنے کرتے ہیں. لکھنؤ میں کچھ پچھلے عشرے میں سوچا تھا کریں گے لیکن وقت نہیں مل پایا, پھر ابھی کبھی موقع ملا تو جا کے لکھنؤ میں یہ سوال کریں گے. ابھی آپ کے سامنے پہلی بار کر رہے ہیں کہ اس وقت دو طرح کی شیعت واضح ہے. ایک ہے جو مقتلوں تک موجود ہے, ایک وہ ہے جو میدانوں میں ہے, ایک وہ ہے جس سے ظالم ڈرا ہوا ہے, ایک وہ ہے جس سے ظلم کو شکست ہو رہی ہے, ایک وہ ہے جس سے ظلم گھبرایا ہوا ہے, ایک شیعت وہ ہے کہ جو بڑے تقدس کے ساتھ ایسا کام کرتی ہے کہ ظالموں کو مدد مل رہی ہے, ٹکراؤ ہو رہا ہے, اختلاف ہو رہا ہے, نفرتیں ہو رہی ہیں, اہل بیت کے دین سے دوری ہو رہی ہے. دو طرح کی شیعت موجود ہے. سوال میرا یہ ہے کہ اگر آج اس دور میں حسین ابن علی سلام اللہ علیہ آئے تو کس شیعت کے ساتھ ہوں؟ اس سوال کا جواب آپ خود ڈھونڈیں. بے دینوں کی شیعت کے ساتھ ہوں گے حسین ابن علی؟ ہم کسی کا مذاق نہیں اڑا رہے, ہم صرف دعا کر رہے ہیں کہ اگر کہیں عشق اہل بیت کا نور ہے تو یہ نور کبھی جلائے گا, چمکے گا, یہ نور کبھی راہ ولایت پر چلنے کا موقع دے گا انشاءاللہ, اللہ توفیق دے گا. لیکن یہ طے کریں تاکہ شاید اگر اس سوال کا جواب مل جائے تو راہ حسین ابن علی پر چلنا بھی آسان ہو جائے, تاکہ طے ہو جائے کہ آج اگر ابو الفضل العباس ہوں تو کس شیعت کے ساتھ ہوں. وہ جو یہ کہہ رہا ہاتھ کٹنے پہ کہ میں دین کی حمایت کرتا رہوں, کس شیعت؟ ممبر دو طرح کے ہیں, فرش ادا دو طرح کی ہیں. ابھی تو واضح ہو گیا, کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. اے کاش کی نہ ہوتا, اے کاش کی ایسا, یہ دردناک ہے, یہ خوشی کی بات نہیں, یہ دردناک ہے. یہ دشمنوں نے ایسا کیا ہے, کیا بھی اس لیے, صرف ایک جملہ کہہ کے کیا بھی اس لیے ہے چونکہ اس دور میں شیعت پوری دنیا میں, تاریخ میں کبھی بھی شیعت اتنی مضبوط نہیں رہی جتنا آج ہے, اور یہ بھی ہے اس لیے چونکہ راہ ولایت پہ چلنا سیکھ لیا ہے. راہ ولایت کے صرف قصیدے نہیں پڑھ لی، راہ ولایت پہ چلنا سیکھ لیا ہے۔ اس لیے آج پوری دنیا میں شیعت تاریخ میں کبھی بھی اتنی مضبوط شیعت نہیں رہی جیسے آج ہے، تو اس مضبوط شیعت کو دشمن نہیں دیکھ سکتا۔ لہذا اس مضبوط شیعت کو پہلے لڑ کے توڑنا چاہا، جنگ کر کے توڑنا چاہا، 8 سال تک جنگ کرتے رہے نظام ولایت کے قائم ہونے کے فوراً بعد، پورے عرب کو لے کے آئے، صدام کو لے کے آئے، اسلحے لے کے آئے، جنگ کرتے رہے لیکن کامیاب نہیں ہوئے، اسرائیل کو لے کے آئے کامیاب نہیں ہوئے، خود آ گئے لیکن کامیاب نہیں ہوئے، سب مقابلے میں آئے لیکن کامیاب نہیں ہوئے، داعش کو لے کے آئے لیکن کامیاب نہیں ہوئے، جبۃ النصرہ بنایا کامیاب نہیں ہوئے، القاعدہ بنایا لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ چونکہ جو راہ ولایت پہ چلتے ہیں وہ جانے دینا تو جانتے ہیں، ناکام ہونا نہیں جانتے، ان کے لیے ناکامی نہیں ہے، قربانیاں دے کر بھی وہ کبھی ناکام نہیں ہوا کرتے۔ لہذا دیکھا کہ ہر میدان میں جب ناکام ہوئے تو صرف ایک راستہ نظر آیا، اور وہ یہ کہ مومنوں کے درمیان میں آ کر تفرقہ پیدا کریں۔ لہذا اس تفرقے کے نتیجے میں بھی ہے جو چیز ہے وہ قبول کرنا پڑے گی، مجبوراً اچھا نہیں لگ رہا ہے لیکن مجبوراً قبول کرنا پڑے گا۔ ابھی دو طرح کی شیعت ہے، یعنی دشمن نے ایسے غداروں کو خریدا، ایسے دین فروشوں کو آ کر ٹارگیٹ کیا جو بھی میڈیا پہ جگہ جگہ نظر آتے ہیں، لکھنؤ سے لے کے اور دوسری جگہوں تک میڈیا پہ لائے جا رہے ہیں، دین بیچ رہے ہیں، دین فروشی کر رہے ہیں، دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہر جگہ چھوٹے بڑے موجود ہیں، کہیں بڑے ہیں کہیں چھوٹے ہیں، ایسے دین فروش لوگ تاریخ میں آج ہمارے زمانے ڈھونڈ ڈھونڈ کر لائے گئے، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر بستی میں ان کے درمیان میں رابطے پیدا کیے گئے جو صرف دین کا آ کر مذاق اڑائیں، دین کو بیچیں، دین کا سودا کریں، دین کی توہین کریں، دین کو دوسروں کے سامنے رسوا کریں۔ تو یہ ہیں اپنے عمل سے، اپنے رہن سہن سے، اپنے کردار سے، اپنی حالت سے، اپنے چہرے سے، اپنے انداز سے، ہر انداز سے دین کا اور شیعت کا اور حسینیت کا اور عزاداری کا مذاق اڑوائیں۔ یہ سب ہیں خوب، یہ جب موجود ہے دو طرح کی شیعت، ایک شیعت وہ ہے جو فخر سے آج کہہ رہی ہے، سربلندی ہے شیعت کے لیے، عزت ہے شیعت کے لیے، ان دو شیعت کے درمیان میں اگر آج حسین ابن علی آ جائیں تو کس شیعت کے ساتھ ہوں گی، یہ سوال ہے۔ آج اگر امام زمان آ رہے ہیں تو کس شیعت کے ساتھ ہوں گے، کس شیعت کے ساتھ، اگر اتنا بڑا نام نہیں لے، اگر حبیب مظاہر آئیں گے تو کدھر ہوں گے، اگر حر اپنا راستہ بدلے گا تو کدھر جائے گا، کس طرف جائے گا۔ دو طرح کی شیعت ہے، واضح ہے۔ اس سوال کا جواب آپ ڈھونڈ لیں گے، آپ اپنے بچوں کو ڈھونڈوا لیں گے، اپنے جوانوں کو ڈھونڈوا لیں گے، اپنے دوستوں کو اس سوال کا جواب ڈھونڈوا لیں گے انشاءاللہ، تو شاید انشاءاللہ وہ نور آ جائے ان دلوں میں کہ پھر ہمیں راہ ولایت پر چلنا نصیب ہو جائے۔ ابھی ہم نے ولایت کے قصیدے پڑھے ہیں، لیکن خدا کرے وہ دن آئے کہ ہمارے سارے جوان، تمام عاشقان اہل بیت وہ جوان ہوں جو راہ ولایت میں چلنے والے ہوں۔ عاشقان اہل بیت وہ جوان نہیں ہوں کوفے کے کہ جن کے دلوں میں حسین ابن علی کی محبت تو تھی لیکن حسین ابن علی کی راہ پر چلنا نہیں چاہتے۔ کوفے کے لوگوں میں محبت تھی، یہ دلیل موجود ہے، کئی دلیلیں موجود ہیں، محبت تھی لیکن چلنا نہیں چاہتے تھے، اسلحے تھے لیکن چلنا نہیں چاہتے تھے۔ جو لوگ چلنا چاہتے تھے وہ یہ کہہ کے آئے کہ ہماری جان چلی جائے، ہمارے ہاتھ کٹ جائیں، لیکن ہم دین کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم دین کی حمایت۔ عظیم جملہ، میرے جیسا معمولی آدمی اس جملے کو نہیں بیان کر سکتا عزیزو، آپ خود اپنے، چونکہ الفاظ نہیں ہیں ہمارے پاس، وہ الفاظ نہیں ہیں ہمارے پاس، وہ روح کی بلندی نہیں ہے کہ اب الفضل عباس کی اس جملے کی ترجمانی کر سکیں، لیکن آپ اپنی روح کی کیفیت سے اس کو محسوس کریں کہ جہاں چاروں طرف سے تیروں تلواروں میں کوئی گھرا ہوا ہو اور ہر طرف سے تیر پر تیر آ رہے ہوں، جسم میں اتنے تیر پیوست ہو چکے ہوں کہ گننا مشکل ہو، چونکہ مشکیزے کو بچانے میں کتنے تیر لگ چکے ہیں بلفضل عباس کو پہلے ہی، جو 3 دن کا پیاسا ہے، جس نے 3 دن کی پیاس میں پانی چلو میں لے کے پھینک دیا ہے اور اسی پیاس کی حالت میں جنگ کر رہا ہے کہ جب جسم سے خون نکل جاتا ہے تو پیاس کی شدت بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب پیاس کی شدت بڑھ جائے تو انسان کے ہوش و حواس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس قدر مضبوط ہوش و حواس کے ساتھ، اس قدر مضبوط ایمان کے ساتھ، اس قدر مضبوط بصیرت کے ساتھ کہ جس کو امام صادق علیہ السلام نے یہ لقب دیا کہ کانا امن العباس نافذ البصیرہ صلب الایمان، میرے چچا عباس بصیرت میں بہت ہی عمیق اور ایمان میں بہت ہی مضبوط تھے، یہ وہی بصیرت تھی اور وہی ایمان تھا کہ نہ خیمے کی فکر ہے، نہ اپنی فکر ہے، نہ اپنے ہاتھوں کی فکر ہے، سب سے پہلی جو فکر ہے ابو الفضل عباس کی وہ دین کی فکر ہے، یہ ہے عباس کا دین، یہ ہے ابو الفضل عباس کی ولایت، حتیٰ حسین ابن علی کا نام بعد میں لیا، دین کا نام پہلے لیا، حسین ابن علی کا نام لینا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ دین کا مصداق حسین ہے، لیکن پہلا کلمہ یہ ہے کہ واللہ ان قطعتم یمینی، جا کے معتبر مقتل کی کتابوں میں دیکھیں، ہمارے یہاں چونکہ معتبر مقتل نہیں پڑھا جاتا لہذا یہ باتیں بھی نہیں پڑھی جاتی، واللہ ان قطعتم یمینی، اللہ کی قسم اگر تم نے میرا داہنا ہاتھ کاٹا ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب صرف ایک ہاتھ کٹا تھا داہنا ہاتھ، تو فرمایا انی احامی ابدن ان دینی، ہم ہمیشہ اپنے دین کی حمایت کرتے رہیں گے، ان امام صادق الیقینی، دین کے بعد پھر امام کا نام لیا، امام کی حمایت کریں گے، سچے امام کی، امین امام کی، نجل النبی الطاہر الامینی، یہ جملہ کہتے جا رہے ہیں، یہ شعر پڑھتے جا رہے ہیں، ہاتھ کا کٹ جانا رکاوٹ نہیں بن رہا ہے، پیچھے مڑ کے دیکھ بھی نہیں رہے ہیں، اس کے لیے ایمان چاہیے، ارادہ چاہیے، مضبوط ارادہ، مضبوط ارادے کے لوگ ہی سخت راہوں پر چل سکتے ہیں، سخت راہوں پر کمزور لوگ نہیں چل سکتے، راہ ولایت سخت ہے، کمزور ارادے کے لوگ اس پر نہیں چل سکتے، ابو الفضل عباس مضبوط عزم کے ہیں جو اپنے ہاتھ کی طرف توجہ بھی نہیں کر رہے، میرا ایک ہاتھ ہے کافی ہے، میں یہ مشکیزہ کسی طرح خیمے میں پہنچا دوں پھر میں اپنے ایک ہاتھ سے ہی آ کر لڑتا رہوں گا، ایک ہاتھ ہی سے دین کی حمایت کرتا رہوں گا، ایک ہاتھ ہی سے اپنے آقا کی حفاظت کرتا رہوں گا، ایک ہاتھ ہی سے خیموں کی پاسبانی کرتا رہوں گا، میرا ایک ہاتھ تو باقی ہے، لہذا یہ کہتے جا رہے ہیں اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں، تھوڑی دور اور آگے بڑھے تھے، وہ فاصلہ موجود ہے، انشاءاللہ آپ کو سب کو کربلا جانا نصیب ہو، جا کے دیکھیں وہ جگہ کہ جہاں پر ابو الفضل عباس کا داہنا ہاتھ کٹا، پھر وہ جگہ کہ جہاں پر بایاں ہاتھ کٹا، خیمے سے بہت نزدیک آ چکے تھے، عمر سعد کا پورا لشکر تقریباً گزر چکے تھے اور بیچ کے لشکر دونوں لشکروں کے درمیان کے فاصلے کے قریب تھے، کتنا نزدیک آ چکا تھا علی کا لال، کتنا نزدیک آ چکا تھا ام البنین کا لال، آس پوری ہو رہی تھی، امیدیں بھرا رہی تھیں، مشکیزہ خیمے تک پہنچنے والا تھا کہ تھوڑی دور اور آگے بڑھنے کے بعد ایک وار اور ہوا اور بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا، جب بایاں ہاتھ کٹا تو اب ایک بہادر کے اگر میدان جنگ میں دونوں ہاتھ کٹ جائیں، یہ بھی ہم بیان نہیں کر سکتے، یہ آپ صرف تصور کر لیں کہ میدان جنگ میں اگر ایک شجاع انسان اور غیرتدار بہادر کے دونوں ہاتھ کٹ چکے ہوں تو اس لمحے میں اس کے دل پہ کیا گزر گئی ہوگی کہ اب میں کیا کروں، اب میرا آقا تنہا ہے، بغیر ہاتھ کے میں اپنے آقا کی مدد کیسے کروں گا، بغیر ہاتھ کے رسول اللہ کے دین کی حمایت کیسے کروں گا، دل میں ایک خوف سے پیدا ہوا، یہ خوف لازمی تھا، لیکن جیسے ہی دل میں خوف پیدا ہوا خود اپنے دل کو مخاطب کی آواز دی، یا نفس لا تخشا من الکفار، اے میرے نفس ان کافروں سے ڈرنا نہیں، ہاتھ کٹ جانے کی وجہ سے ڈرنا نہیں، کیونکہ راہ خدا میں جان دے دینے کے لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وابشری بالجنت الجبار، اب میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں کہ بغیر ہاتھ کے تو جنگ نہیں ہو سکتی، مان نبی سید المختار، میں تجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں اور رسول اللہ کے قریب پہنچنے کی بشارت دے رہا ہوں، قد قطعوا ببغیہم یسار، اگرچہ انہوں نے دھوکے سے تیرا بایاں ہاتھ بھی کاٹ ڈالا، خود ہی کو مخاطب کیا، اور یہ اشعار پڑھ کر پھر طاقت حاصل کی اور پھر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ ابھی ایک ذمہ داری باقی رہ گئی ہے، اور وہ یہ کہ مشکیزہ کسی طرح خیمے تک پہنچ جائے۔ ابھی بھی عباس کے قدم نہ رکے، گھوڑے کو مہمیز کرتے رہے، مشکیزے کو سامنے رکھا، خود کو مشکیزے میں ڈال دیا، کیونکہ اب چاروں طرف سے ظالموں نے گھیر لیا تھا اور تیر پہ تیر چلا رہے تھے تاکہ جتنے بھی تیر آئیں وہ میرے جسم میں پیوست ہوتے چلے جائیں، لیکن بچوں کی آس نہ ٹوٹنے پائے، یہ مشکیزہ کسی طرح خیمے تک پہنچ جائے۔ لیکن جب ظالموں نے دیکھا کہ عباس کو تیر مار کے نہیں روک پا رہے ہیں، تو مشکیزے کو سب نے نشانہ بنایا، ایک تیر آ کر مشکیزے میں پیوست ہوا۔ دل سے دل چاہا کہ کاش کی ہاتھ ہوتا تو مشکیزے کے سوراخ کو پکڑ کر کسی طرح خیمے تک پہنچا دیتے، لیکن ہاتھ بھی کٹ چکے تھے، پانی بہتا رہا۔ عباس حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہے، سر پہ گرز پڑا، چاروں طرف سے تیروں تلوار پڑی، گھوڑے سے زمین پہ آئے، لیکن اس وقت بھی ہاتھ موجود نہیں تھے کہ جس کو ہاتھوں سے ٹیکے۔ ایک ماں ہمیشہ یہ فریاد کرتی رہی، اے میرے لال، میں نے سنا ہے کہ جب تو گھوڑے سے گرا تھا تو تیرے ہاتھ کٹے ہوئے تھے، اے میرے لال، اگر تیرے ہاتھ ہوتے تو کس میں جرات تھی کہ میرے حسین کے قریب آ جاتا، کس میں مجال تھی کہ میرے عباس کے قریب آ جاتا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَإِدْرَتِهِ الطَّاعَةِ۔